يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، آمینو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور رسول پر اس کے اور کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ، جو اس نے نازل کی اپنے رسول پہ. کون سی کتاب؟ جو آہستہ آہستہ اور اتری اور اس نے اپنے رسول پہ نازل کی، یعنی قرآن. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پہ بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی. اس سے پہلے کس سے پہلے؟ اس قرآن سے پہلے کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تورات. وہ ہے جس کو بعض کہتے ہیں، یہاں پہ الکتاب سے مراد تورات ہے. اور تورات کے لیے انزلہ کا لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ وہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی. پچھلی جو تمام کتابیں نا، وہ ایک دفعہ ہی نازل ہوئی تھی، وہ نہیں اس طرح نازل ہوئی جیسے قرآن تدریج کے ساتھ نازل ہوا، اس طرح نہیں ہوئی تھی. وہ ایک دفعہ ہی تختیاں دے دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، ایک دفعہ ہی ان کو شریعت دے دی گئی. تو قرآن ہے جو نزل ہوا، نزلہ اس کے لیے آتا ہے. تو ایک تو تورات اس سے مراد لیتے ہیں کیونکہ شریعت تورات میں ہی تھی، اور الکتاب سے مراد یہ بھی لیا جاتا ہے کہ یہ اسم جنس ہے، یعنی ساری جتنی کتابیں قرآن سے پہلے نازل ہوئیں، یہ ان کے اوپر بھی اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ. اب ایمان والے ایمان لے آئیں کیسے؟ یعنی یہ ساری چیزیں نمبر ون سے کر لیں، باللہ و رسولی والکتاب الذی نزل علی رسولی والکتاب الذی انزل من قبل، ان کو نمبر دے دیں آپ، یہ چار چیزیں ہوں گے. اب ایمان والے تو پہلے ہی ایمان لائے ہیں، اب وہ کون سا ایمان لے آئیں؟ دیکھیں، جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ ایمان والا ہی کہلائے گا، یا ایھا الذین آمنو میں سے ہی ہوگا. لیکن یہاں کام ختم نہیں ہو جاتا، انہی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، یعنی اب شعوری ایمان لے کر آؤ نا، کانشس ایمان. جیسے ہم بائی برتھ تو مسلمان ہی ہیں، لیکن قرآن پڑھ کے اب لگتا ہے کہ اب واقعی ہم اسلام لے کر آئے ہیں، ایسا نہیں ہے؟ اب اسلام لائے ہیں ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ وہ تو ایک زبانی اسلام تھا نا، دل میں تو کچھ تھا ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، شعور ہی نہیں. اب شعوری ایمان ہے کہ ایمان ہوتی کیا چیز ہے، کیسے ایمان لانا ہے اللہ پر؟ صرف کلیم کر دینے سے، صرف کلمہ پڑھ لینے سے، کہ یہ کہہ دینے سے میں مسلمان ہوں، اس سے تھوڑی اسلام ایمان آ جاتا ہے، سمجھ آئی نا؟ اور دوسری بات یہ کہ ایمان بھی تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. جس میں واقعی ایمان ہے، جو شعوری ایمان والے ہیں، اب وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ سارے کوئی ہمارے جیسے تھوڑی ہوتے ہیں، اور بھی ہوں گے نا جو پکے شعوری ایمان والے، ان کو جب کہا جا رہا ہے آمینو، تو وہ کیسے ایمان لے کر آئے؟ نا ایمان اور بڑھا لو نا، اس لیے کیونکہ ایمان جو ہے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ کیسے بڑھتا ہے؟ حضرت معاذ نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھو اور ایک گھڑی کے لیے، کہ ایک گھڑی کے لیے ہم ایمان لے آئیں. وہ ایمان لانا کیا تھا؟ وہ تو صحابہ کیا پہلے سے نہیں ایمان والے تھے؟ وہ فرما رہے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھو کہ ہم ایک گھڑی کے لیے ایمان لے آئے. یعنی کیا مطلب تھا؟ آؤ اللہ کی باتیں کر لیں ذرا، کیونکہ اللہ کی باتیں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. تو ایمان سمجھ لیں ایسے ہے کہ کبھی بلوم کر جاتا ہے اور کبھی مرجھا جاتا ہے. اگر آپ اس کو نیوٹریشن نہیں دیں گے، اگر آپ اس کے لیے انتظام نہیں کریں گے کہ وہ بڑھتا جائے، بلوم کرے. آپ یہ دیکھیں نا، بہار میں، اسپرنگ میں کیسے بلوم کرتے ہیں سارے فلاورز اور پلانٹس، اور یہ کیسے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد خزاں میں کیسے مرجھا جاتے ہیں؟ ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا، وہ نیوٹریشن نہیں ملتی، تو وہ کیسے مرجھا جاتے ہیں؟ تو اپنے ایمان کو ہمیشہ سدا بہار رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ اس انوائرمنٹ کو اپنائیں، ایسا ماحول ہو آپ کا، ایسے دوست ہوں آپ کے جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا ایمان بڑھے. اب دیکھتے ہیں کئی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایمان بڑھتا ہے، اور کئی کے ساتھ بیٹھ کے جو رہا سا بھی ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. تو مل بیٹھ کے جو آپ ڈسکشن کرتے ہیں، اس سے ایمان بڑھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اب ایمان کیسے لائیں؟ اب اپنی زندگی، اپنی سوچ، اپنا عمل، اور کیا، اپنی پرائیورٹیز، اپنی ہر چیز کو، جو ہم نے بولا ہے نا، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے مطابق ریڈیفائن کریں، اس کے مطابق ان کو شیپ دیں، اپنی سوچ کو اس مطابق شیپ دے دیں، اپنے اعمال کو اس مطابق، اپنی پرائیورٹیز کو اس مطابق بدلیں، ہر چیز کو اس عقیدے کے مطابق لے کر آئیں، وہ ہوگا ایمان۔ اب ہم تو بڑے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بس کلمہ پڑھا ہوا ہے تو بس۔ دیکھیں کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، یہ تو ایسے جیسے آپ نے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا، کالج میں ایڈمیشن لے لیا، اب اس کے آگے کیا کرنا، کلاسیں بھی اٹینڈ کرنی ہے، امتحان بھی دینے ہیں، روز جانا بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے، کتنی ریکوائرمنٹس ہیں نا، تب وہ جا کے آپ کو ڈگری دیتے ہیں۔ تو آپ اسی طرح دیکھ لیں کہ کلمہ پڑھ کے تو آپ نے ایمان میں ایڈمیشن لے لیا، آپ اس میں داخل ہو گئے اسلام میں، اب اس کے بعد ریکوائرمنٹس بھی تو پوری کرنی ہے، تبھی آپ کو جا کے اس کی ڈگری ملے گی، ریوارڈ ملے گا۔ ہم اسے خوش ہو جاتے ہیں، بھائی یہ جب نماز روزہ زکات حج میں نے کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، بس کافی ہے، یہ تو پلرز ہیں، پلرز آف اسلام، ہم کہتے ہیں نا پلرز آف اسلام، یہ پلرز ہیں، پلر کے اوپر کیا بلڈنگ نہیں کھڑی کرنی؟ آپ کسی جگہ پہ 5 پلر کھڑے ہوں تو آپ کہیں گے یہ بلڈنگ ہے؟ نہیں، پلر تو بنیاد ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ عمارت بناتے ہیں، آپ بنیادیں رکھ کے سمجھ لیں گے کہ عمارت بن گئی تو یہ تو غلطی ہے، پھر آپ عمارت بنا کے بھی دیواریں لگا کے چھت لگا کے بھی بیٹھ نہیں جاتے، پھر اس کو اور اس کی فنیشنگ کرتے ہیں، اس کو اور سجاتے ہیں، اس کو اور سنوارتے ہیں، ہم تو ہر وقت ہی اپنے گھروں کو سجاتے سنوارتے رہتے ہیں، تو یہ ایمان کی عمارت کو نہیں سجانا سنوارنا، اسلام کی عمارت کو نہیں، ہم بیئر منیمم بس پلرز کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں، نہ چھت پوڑی بھی، نہ کوئی دیواریں، نہ کوئی اور سجاوٹ، اس کو سجاتے رہے اپنے ایمان کو اور نیکیاں کر کر کے۔ تو آمینو ایمان لے آؤ اللہ پر، جیسا ایمان لانا چاہیے، جیسا ایمان ہونا چاہیے، کہ دل میں بھی ایمان ہو، زبان سے تو تم لائے ہی ہو، دل میں بھی ایمان ہو، یقین ہو اس کے رسول پہ بھی، کتابوں پہ بھی، اس قرآن پہ بھی اور جو پچھلی کتابیں ہیں ان پہ بھی۔ ہم بھی اپنے دلوں کو ذرا دیکھیں کہ کیا ہمارے دلوں میں یقین والا ایمان ہے یا پھر وہ صرف زبانی کلامی ایمان ہے۔ اب یہ یقین والا ایمان آ گیا نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نیکیاں کرنی کوئی مشکل نہیں رہیں گی، اور یقین والا ایمان نہیں ہے نا تو بیئر منیمم عمل بھی پہاڑ کی طرح لگے گا، اور سخت محنت کرنا، مشقت کرنا، یہ تو دور کی باتیں، بیئر منیمم بھی آپ کو ایسے لگے گا ہائے یہ بھی بہت مشکل ہے، لیکن ایمان نہیں ہے نا اسٹرانگ، یقین وہ بیج ہے، اگر وہ ہوگا تو آپ اللہ کو راضی کرنا، اس کے لیے اپنی زندگی لگانا آپ خوش قسمتی سمجھیں گے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور اسی کو اب دوسری سینس میں بتایا گیا، جو کفر کرے گا اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا، اور وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، اور رسلی، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا، بہت دور نکل گیا گمراہی میں۔ یعنی ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، یہ وہ راستہ ہے جس سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، کہ اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ جس نے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ کر دی نا، مثلا میں اللہ پہ بھی ایمان لاتی ہوں، رسولوں پہ بھی، کتابیں بھی، قوم آخرت پہ بھی، لیکن ملائکہ، فرشتے تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو بس ایک فورس آف نیچر ہیں، وہ تو بس ایسے ہیں، تو ایمان نہیں ہے، ایک کا بھی ڈینائل۔ آپ دیکھیں یہ جو یہود وغیرہ، یہ اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، قیامت پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اپنی کتاب پہ تو ایمان لاتے ہی ہیں، اور لیکن کیا کہتے ہیں، ہم اپنے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، باقی ہم کسی کو نہیں مانتے۔ جتنے رسول ہیں سب پہ ایمان لانا ضروری ہے، اگر کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا مکمل نہیں ہوا ایمان۔ اور یوم آخرت میں دیکھیں یہاں کتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، موت کے بعد اٹھنا، حساب کتاب، جنت، جہنم، یہ سب یوم آخرت کی چیزیں ہیں، سب پہ ایمان لانا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ بس جنت ہے وہاں پہ جہنم تو ہے ہی نہیں، یہ نہیں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم، جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں. یعنی کیسے ہے یہ؟ ایسے جیسے آپ نے گراف دیکھا ہے، گراف کبھی دیکھتے ہیں بچوں؟ گراف بناتے آسلیشن، کبھی اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، یہ بڑا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے ایسا، ایک کہ ایمان لاتا ہے پھر نیچے ڈاؤن کفر پہ چلا جاتا ہے. پھر یہ کس کی حالت بیان ہو رہی ہے؟ اصل میں یہ ایک منافق کی حالت بیان ہو رہی ہے. ظاہر میں تو وہ مسلمان ہی رہتا ہے، ظاہر میں نہیں کہتا کہ میں کافر ہوگا، لیکن اندر سے اس کی حالت کیا ہے؟ کبھی اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے بڑی باتیں سن کے کسی دن، ہاں ایمان ہو گیا، پھر ایک دن بالکل کفر میں چلا جاتا ہے، پھر ایمان کی طرف آ جاتا ہے، پھر کفر میں چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آخر وہ ٹائم آتا ہے کہ ایک دن بالکل ہی کفر میں ڈوب جاتا ہے. کیونکہ منافقین کی بھی بیماری ہے، ایک دفعہ ایک دم ٹاپ پہ نہیں پہنچ جاتی نا. منافقین ایمان لے کر آئے، کو پتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، مان گئے، لیکن جب آئی کوئی تکلیف، جب آیا کوئی امتحان، جب ان سے کہا گیا نکلو اللہ کے راستے میں، جب ان سے کہا گیا خرچ کرو، تو اب پیچھے ہٹنا شروع کر، یہ 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 نہیں ہم سے ہوتا. آپ کیا کرنے لگے؟ بہانے بنانے لگے. بہانے بنا رہے ہیں کہ ہم تو نہیں آ سکتے، ہم تو نہیں یہ کر سکتے، جھوٹے بہانے. پھر اگلا سٹیج کیا ہوا؟ اور جب ظاہر ہے وہاں پہ تو ہر وقت ہی ایک امتحان کی سچویشن رہتی تھی، چلو نکلو اللہ کے راستے میں، چلو لگاؤ مال اپنا، چلو قربانی یہ دو، یہ قربانی دو، وہ قربانی دو، تو پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ قسمیں کھانی شروع کر دی، جھوٹی قسمیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تو پھر حد ہی ہو گئی، کہ پھر دشمنی جب ہو گئی، اتنی دشمنی ہو گئی ایمان والوں کے ساتھ کہ یہ لوگ ہیں نا، ان کی وجہ سے ہم ایکسپوز ہوتے ہیں، اگر یہ بھی پیچھے ہٹ جائیں تو ہمیں بھی ہم پتہ ہی نہیں چلے گا. اب ان یہ آگے آگے بڑھتے جاتے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق ہیں، اب سب ہمارے ایمان پہ شک کریں گے. اب بیماری اور بڑھ گئی نا، لاسٹ سٹیج کی طرف چلی گئی. پھر اسی کا سم مزداد کفرن، کفر میں اور بڑھ گئے. تو یہ ایک، اگر اس کو سمجھنا ہے نا، تو ایک اس کے لیے سمجھنے کے لیے بہت خوبصورت مثال، اگر آپ ایک ڈوبتے ہوئے آدمی کو امیجن کریں، کیسے ڈوب رہا ہوتا ہے، کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو، کبھی اگر آپ نے کسی اس میں دیکھا ہو، ریئل میں نہیں بھی تو کسی جگہ پہ، کسی ڈاکیومینٹری میں، کسی اس پہ، کہ ایک آدمی جب ڈوب رہا ہوتا ہے کیسے ڈوبتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے، پھر نیچے جاتا ہے، پھر اوپر آتا ہے، ایک دفعہ نیچے جاتا ہے، پھر اس کا سر ضرور نکلتا ہے اوپر ایک دفعہ، پھر ہاتھ ہلانے کی کوشش کرتا ہے، پھر نیچے چلا جاتا ہے، پھر سر اٹھتا ہے، پھر نیچے چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کبھی اٹھتا ہی نہیں، نیچے ہی چلا جاتا ہے. اسی طرح یہ ایمان کفر، ایمان کفر، اور پھر کفر میں ہی چلے گا، ڈوب ہی گئے کفر میں. خاتمہ پھر کس پہ ہے؟ کفر پہ. اب سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے جب کفر پہ خاتمہ ہوگا، تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مسلمان کی میراث سے کوئی حصہ نہیں ملتا، یہ تو دنیا کی سزا ہے نا، مسلمان کے قبرستان میں اس کو کوئی دفن کرنے کی اجازت نہیں، کفر پہ مرا ہے. اور مرتے ہی پھر کیا ہے انجام؟ جس کا کفر پہ ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ مرتے دم تک ایمان پہ رہنا ہے. اگر کفر کے اوپر ہو رہے تو پھر کفر پہ چلا گیا کوئی، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، اور اللہ اس کو ہدایت بھی نہیں دے گا سیدھے راستے کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا نا، اس کو تو راستہ دکھایا تھا اللہ نے، کتنی دفعہ اس کو راستہ دکھایا، ایمان لایا تھا یہ، پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر ایمان لاتا ہے، یہ بس آگے پیچھے آگے پیچھے، پینڈیولم کی طرح. تو اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو راستہ نہیں دکھاتا، کیونکہ ان کے دلوں میں روگ ہے نا، یہ تو ختم اللہ علی قلوبہم ہو جاتا ہے، مہر لگا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پہ، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جاتے ہیں. بشیر المنافقین بان لہم عذابا الیما، بشارت دے دو پھر منافقوں کو کہ ان کے لیے ہے عذاب دردناک. کون سا عذاب؟ ایسا جو درد دینے والا عذاب ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے، آتش دوزخ کا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، ان پہ اللہ کی پھٹکار ہے. تو یہ ان کے لیے بشارت کہا گیا، یعنی ان کے لیے طنز کیا گیا کہ جن کا ذکر یہ پچھلی آیتوں میں آ رہا ہے نا، ایسے منافقین کو بشارت دے دو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں ایمان ایک کمٹمنٹ ہے، کمٹمنٹ، اور کمٹمنٹ کو نبھانا ہے۔ یہ ایمان لا کے، جیسے شادی ایک کمٹمنٹ ہے نا، اگر کمٹ کر لیں تو پھر چاہے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، آپ کو اسی کے ساتھ، اسی بندے کے ساتھ رہنا ہوتا ہے نا۔ پھر آپ چاہے غریب ہوں فقیر ہوں، وہیں رہیں گے۔ لیکن دین کے ساتھ جب کمٹمنٹ لوگ کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے، اچھے حالات ہیں تو بہت مزہ آ رہا ہے، بڑا اچھا ہے، اور جو ہی برے حالات ہوئے تو دین چھوڑ چھاڑ کے، ہمیں نہیں چاہیے ایسا دین۔ یہ تھی نا منافق، کہ بس اچھا اچھا چل رہا ہے، سب بڑے فائدے مل رہے ہیں۔ بدر کے بعد ہی تو منافقت سامنے آئی تھی نا، بدر میں جو اتنی بڑی فتح مل گئی تو انہوں نے کہا یہاں پہ تو بڑا فائدہ ہے، تو چلو ان کے ساتھ لگ جاؤ۔ لیکن او ہو، یہاں پہ تو یہ بھی مشکلیں ہیں، یہ بھی مشکلیں ہیں، یہ آئے دن یہاں پہ تو مسئلے ہیں۔ آپ کبھی کچھ کرنے کو کہتے ہیں، کبھی کچھ کرنے کو رہتے ہیں، یہ تو ہم سے نہیں ہوتا۔ ہم جاب کے لیے بھی تو کمٹمنٹ کرتے ہیں، سردی ہو گرمی ہو سنو ہو جاب پہ جاتے ہیں، موڈ ہو نہیں ہو، تھکے ہوں ٹوٹے ہوں، کل دعوت کی ہو، مہمان آئے ہوں، کچھ بھی ہو، ہم کہتے ہیں نہیں کیا کروں، میری جاب ہے۔ دوسرا بھی سمجھ لیتا ہے ہاں جاب ہے، اس کو کرنا ہی ہے۔ دین کو اس طرح کمٹمنٹ سے نہیں ہم لیتے، جب جی چاہا کچھ کر لیا، نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، کچھ کر لیا، جب نہیں دل چاہا نہیں کیا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست۔ اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی ہی بعض صفات کو آگے بتایا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا منافقین والی صفات میرے اندر تو نہیں ہے۔ جو پہلے بھی صفت آئی وہ بھی کیا تھی، ایمان کفر، ایمان کفر، اور پھر کفر میں ہی وہ تو بڑھ گئے، لیکن کیا میرے اندر تو ایسی آسلیشن نہیں ہوتی اوپر نیچے اوپر نیچے، کہ ایمان جو ہے نا یہ وہ باہر سے نہیں لا کے ایمان اور پھر جا کے کافر بن رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، پھر چلے جا رہے ہیں، پھر کافر بن رہے ہیں۔ وہ ایک ہو سکتی ہے اس آیت کے اندر، اس چیز کا بھی امکان ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن بیسیکلی کیونکہ یہ منافقین کے اوپر بات آ رہی ہے، منافقین ایسے نہیں کر رہے تھے، یہ ان کی دلی حالت تھی، دل کے اندر ایسے ہوتے، کبھی ایمان کی طرف پھر کفر میں چلے گئے، پھر ایمان، یہ اندر کی کیفیت ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسی کیفیت ہو رہی ہو کہ کبھی تو بڑھ گئی ایمان میں اور کبھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ اسلام کوئی چیز ہے نہ یہ، پھر اس کے بعد کسی دن کہیں جوش آیا تو پھر ہاں کوئی مسلمان سے بن گئے کہ مسلمان جیسی چیز کچھ اپنا لی، اس کے بعد پھر دوسری طرف چلے گئے، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور پھر ان کی ایک اور کوالٹی ہوتی ہے منافقین کی، جو اس وقت کے منافقین بھی تھی، آج بھی اگر کسی میں منافقت ہوتی تو یہ صفات اس میں ہوتی ہیں، کیا کہ وہ بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست، من دون المومنین، یہ خاص طور پہ فرمایا گیا، مومنوں کو چھوڑ کے، مومن کے سوا، مومنوں کے ساتھ ان کا دل ہی نہیں لگتا، یہ بس ہر وقت اللہ رسول کی باتیں، یہ باتیں، کافروں کے ساتھ ان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ اور اولیاء کا مطلب کیا ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ عام دوستی جان پہچان یہ اس کی نہیں بات ہو رہی، بلکہ کیا ہے، جب گہری دوستی ہو، حامی ہیں، مددگار ہیں، پشت پناہ ہیں، یہ سب اس کے لیے ولی کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان سے دوستیاں گانٹیں، ان سے بنا کے رکھیں۔ اچھا وجہ کیا ہوتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے، آگے کی بات سے وجہ پتہ چل رہی ہے، اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّتَ، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی عزت دنیاوی طور پہ، جس کو کہیں گے سٹیٹس ہے، یا کسی کے پاس بڑی پوزیشن ہے، کوئی بڑا طاقت میں زیادہ ہے، مال بہت زیادہ ہے، بہت سوسائٹی میں اس کا مقام بہت ہے، تو اب کیا ہے، یہ بھاگ بھاگ کے ان کے ساتھ جا جا کے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی خوش آمدیں کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، تاکہ کسی طرح ان کو اپنا بنا لیں, ان کی نظر میں کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہمیں بھی عزت ملے گی, ہمیں بھی فائدے ملیں گے, ہمیں بھی کچھ مل جائے گا, کل کو کوئی ضرورت پڑے گی نا تو یہ ہے نا ہمارے ساتھ. میں اس کے ساتھ جو میں نے دوستی لگائی ہوئی, جس کو کہیں گے نا ڈپلومیسی سے چلنے والے, ہر حال میں اپنا مفاد آگے رکھنے والے, آج بھی ایسے لوگ ہیں, اس زمانے میں تو تھے ہی, وہ جا کے ان کے ساتھ دوستیاں کرتے تھے, وہاں سے ان کو لگتا تھا یہاں پہ ہمیں عزتیں ملیں گی, عزت لینے کے لیے جاتے ہو, ان کے ہاں اپنا مقام بنانا جاتے ہو کہ کل کو ضرورت پڑ گئی, کل کو مجھے کوئی جاب میں ضرورت پڑ گئی, کل کو مجھے کوئی اور مسئلے مسائل ہو گئے یہاں پہ, تو دیکھیں ان کے ساتھ بھی ایسی دوستی رکھنی چاہیے. دیکھے نا, تو اب اگر کسی کے ایمان کو پرکھنا ہے نا تو دیکھ لو کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے, اس کی محبت نہیں کس کے ساتھ, اس کی کمپنی کن کے ساتھ ہے, کیونکہ ان کو تو ایمان والوں کے ساتھ اچھا ہی نہیں لگ رہا دوستی کرنا, ان کو چھوڑ کے انہوں نے ان کے ساتھ دوستی کی ہے, اور دوستی کس لیے کی ہے, تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی عزت دار ہو جاؤں گا, مجھے عزت مل جائے گی. تو سن لو پھر, فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, آج بھی یہ بات اگر ہم سمجھ لینا تو ہمارے قبلے سیدھے ہو جائے. آج بھی جب گھس گھس کے جا کے ادھر بیٹھتے ہیں, گھس گھس کے ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ دوستیاں گاڑنا چاہتے ہیں, ادھر ان مسلمانوں کے ساتھ, مومنوں کے ساتھ, خاص طور پہ جو دین کے اندر آگے جانے والے ہوتے ہیں, ایمان کے اندر پکے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ دوستی کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا, اس لیے کہ وہاں پہ تو کچھ مل رہا ہے, ان کے ساتھ کیا ملے گا, کیونکہ ان کے پاس قوت ہے, آج پاور ان کے پاس ہے, غلبہ ہے اس ملک میں ان کا زیادہ وہ ہے, تو ہم ان کے ساتھ کیوں نہ بیٹھے, کوئی فائدہ ملے ہمیں. اب دیکھے نا, ایک بندہ تو چلو اس کو سوسائٹی میں کوئی اس کا نام ہے, کوئی عزت ہے, یہ بھی ساتھ لگے ہوئے کہ چلو اس طرح سے ہمیں بھی کوئی عزتیں مل جائیں, تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا بے شک عزت تو اللہ کے لیے ساری کی ساری, یعنی عزت کے خزانے کس کے پاس ہیں, اللہ کے پاس. تم ان کے پاس عزتیں ڈھونڈنے جاتے ہو, ان کی ظاہری قوت اور جتھے سے امپریس ہو کے ان سے دوستیاں رکھنا چاہتے ہو کہ ہمیں بھی عزت مل جائے اور قوت مل جائے, حالانکہ دیکھو عزت کس کے پاس ہے, وہ خزانہ کھولے گا اسی کو عزت ملے گی, اس کے پاس آنے عزت ہے, اگر وہ بند کر دے گا تو عزت نہیں مل سکتی. سمجھائی بات؟ اب دیکھیں جو انسانوں کے پاس جا رہا ہے عزت لینے کے لیے, وہ انسان سوچے تو صحیح کہ یہ دوسرے انسان بھی میری طرح محتاج ہیں عزت کے, یہ بھی محتاج ہیں, یہ خود اللہ کے محتاج ہیں عزت میں, اللہ ان کو عزت دے رہا ہے تو یہ ان کو عزت ملی ہوئی ہے, اب میں اللہ کے پاس جاؤں مانگنے کے لیے یا میں ان کے پیچھے آگے پیچھے پھر رہا ہوں کہ مجھے کہیں یہاں سے عزت مل جائے. اور سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وللہ العزت ولرسولہ والمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون, عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے لیے, لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیع, جس کو عزت چاہیے نا اللہ سے مانگے, اللہ کے پاس ہے ساری کی ساری عزت, کیوں بھکاری بن کے ان کے پیچھے جاتے ہو کہ, کیونکہ آج دنیا میں جو جس کو کہیں گے کہ ہاں غلبہ ہولڈ یا جو بھی کہہ لیں آپ, وہ غیر مسلموں کا ہی ہے نا, یہ تو کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا. تو اب کیا ہے, ہاں ہم ان کے ساتھ چبٹ جائیں, ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں, ہم ان کو اپنا اولیاء بنا لیں, یہ ہمارے پشت پناہ بن جائیں, یہ ہمارے مددگار بن جائیں, یہ ہمارے کچھ کر دیں گے تو ہمیں کچھ مل جائے گا, ورنہ ہمارا کیا بنے. نہیں, اللہ کے پاس ہے ساری عزت. اور پھر آگے جو بات کہہ دی گئی, یہ ہم سب کے لیے آئی اوپننگ ہے, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اور حالانکہ تحقیق اس نے نازل کر چکا ہے وہ تمہارے لیے کتاب میں, کیا چیز نازل کر چکا ہے, اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے ایک بات کتاب میں, اب وہ بھی ابھی آپ کو بتاتی ہوں. اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ, کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کو, کس طرح, یُکْفَرُ بِهَا, کہ کفر کیا جاتا ہے ان کے ساتھ, جب تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو اور تم سن رہے ہو کہ وہاں پہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے, کیسے انکار کیا جا رہا ہے, کچھ بھی یہ کہا جا رہا ہے ہمیں تو نہیں یہ سمجھ آتی قرآن میں یہ کیا ہے اور حدیث کی اس کو اس میں تو بڑی کنٹروڈکشن ہے، یہ تو اتنے 100 سال بعد لکھی گئی، ہم تو حدیث کو نہیں مانتے، ہم تو اللہ کی آیات تو یہ نہیں سمجھ آتی، ہمیں تو وہ نہیں سمجھ آتی. کہاں لکھا ہے یہ تو لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے، یہ انکار ہی ہے نا. اور وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جوکس بنائے جاتے ہیں، کبھی مولویوں کے، کبھی وہ کسی جنت کا، کبھی جہنم کا، کبھی فلاں کا. تو اللہ تعالی نے ہم سب کو ایک رول دے دیا، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا آپ نے. سن لیا نا کان کھول کے، جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا. یہ اب یہ یاد رکھے، یہ سوری ٹو سے کہ آج یہ کافروں کی مجلسوں میں نہیں ہوتا، وہاں پہ تو ہوتا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوتا ہے، یہ تو مسلمانوں کی مجلسوں میں ہوتا ہے. آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ جن پہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، انہی کا مذاق کرتے ہیں، رسول کی زندگی پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اللہ کی آیات پہ اعتراضات کرتے ہیں، اور مذاق مذاق میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قد نزل علیکم فی الکتاب، اللہ نازل کر چکا ہے تمہارے پر کتاب میں. کیا نازل کیا؟ سورۃ الانعام، مکی سورت ہے، وہ اس سے پہلے اتر چکی نا، یہ تو مدنی سورت ہے. اس میں کیا ہے، 68 آیت میں سورہ انعام 7واں پارہ ہے. اب دیکھیں یہ آیت پہلے اتری ہے، لیکن ظاہر ہے نزول کے اعتبار سے پہلی ہے، لیکن قرآن کریم میں 7ویں پارے میں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، جب ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب نکالتے ہیں، تو ان لوگوں سے اعراض کریں، ان سے کنارہ کشی کریں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تم کو بھلا دے شیطان، آپ بیٹھے میں آپ کو یاد ہی نہیں رہا، ایسا شیطان نے بلایا وہیں بیٹھے رہے، فلا تخذ بعد الذکر مع القوم الظالمین، تو نہ بیٹھو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ اب بیٹھے رہے، اب یاد بھی آ گیا، چلو اب تو بیٹھی ہوں، اب بیٹھی ہی رہوں، نہیں، جو ہی یاد آئے، کیونکہ شیطان واقعی بھلا دیتا ہے انسان کو، لیکن آپ نے بیٹھے نہیں رہا، جو ہی یاد آئے اسی وقت اٹھ جاؤ. ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی اللہ رسول کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا. تو کوئی ایسی مجلسوں میں بیٹھ کے بعض دفعہ کریٹیسائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے احکامات کو، اور بعض دفعہ ان کے اوپر ڈفرینٹ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا ہوا، یہ تو یہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے، میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتی، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ایسی مجلسوں میں ہوتی ہیں. تو فرمایا ان کے ساتھ نہیں بیٹھو، کب تک نہیں بیٹھو، حتی یخود فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ مشہور ہو جائیں کسی اور بات میں، یعنی جب ٹاپک چینج ہو جائے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں یہ ہیں، وہ ٹاپک چینج ہو جائے تو پھر جا کے بیٹھ سکتے ہو. اچھا اب دیکھیں، ما آہم، ان کے ساتھ، اب ان کون ہیں وہ جو مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا اب مذاق اڑانے والے اپنے ذہن میں سوچیں کہ کون ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، جن کے پاس آپ تبلیغ کرنے کے لیے گئے وہ بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ ویسے تو ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں ان کو روکنا چاہیے، یہ کیونکہ ہماری ڈیلی لائف سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس بات کو غور سے سنیں، ہمیں ان کو روکنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں حدیث میں کیا ہے، جب آپ برائی دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے اس کو مٹائیں، نہیں کر سکتے زبان سے کہیں، نہیں کر سکتے دل میں تو اس کو برا سوچیں، اگر دل میں بھی نہیں برا سوچنا تو پھر آپ ایمان ہی نہیں ہے پھر تو. اب آپ مثلا ایسی کسی جگہ پر ہیں جہاں جو رشتہ داروں کی مجلس ہے، رشتہ دار ہیں، آپ رشتہ داروں کو تو نہیں نا توڑ سکتے. اچھا اگر آپ اس وقت کوئی حدیثیں سنانا شروع کر دیں، نہیں جی یہ تو ایسے، وہاں پہ ایک بحث شروع ہو جائے گی، وہ بھی نہیں کرنی، یا آپ لڑنے پہ اتر آئے تم نے ایسے کیوں کہا، یا پھر بھی نہیں وہ صحیح، وہ بھی لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا. اب کیا ہے، وہاں سے اٹھ جاؤ، ادھر ادھر ہو جائیں آپ. رشتے دار ہیں کیونکہ رشتے داری توڑ نہیں سکتے. جہاں بات آتی ہے تبلیغ کرنے کے لیے آپ کہیں گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے شروع کر دی اس طرح کی باتیں, تو اب آپ کیا کریں گے؟ ادھر ادھر ہو گئے, کیونکہ اس وقت اگر آپ نے ان کو تبلیغ کرنی شروع کر دی نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو تبلیغ کر جہاں پہ کرنے گئے یا آپ کے کولیگز ہیں آفس میں, اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ وہیں بیٹھتے ہیں, اب تو کہیں جا تو نہیں سکتے نا, تو اب آپ پھر ادھر ادھر ہو جائیں, پھر اس کے بعد آ جائیں. جہاں پہ آتا ہے دوستوں کا معاملہ, وہاں پہ دیکھیں ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور ہی دوستیاں بنائیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, جن کے ساتھ جب بیٹھے ہیں وہ کوئی ایسی بات چھیڑ دیں. جیسے کوئی کہے لو بھائی یہ کیا ہے, شراب تو کوئی حرام نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ شراب حرام ہے؟ یہ لفظ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اور بعض دفعہ انکار تو نہیں کرتے, دین کو کھیل بنا دیتے ہیں. دین کے اوپر, دین کی ایسی یعنی اللہ کے احکامات کی ایسی اللہ معاف کرے دھجیاں اڑاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اب کیا کریں. مثلا آپ کہیں گئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے شرابیں کھول لی, فار ایگزامپل ایک بات ہے. اب آپ کہیں ہائے اب تو ہم آئے ہوئے, آپ کھانا کھائے بغیر کیسے جائیں, بس چلو اب تو میں مجبور ہی ہوں. تو ابن کثیر میں یہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دسترخوان پہ شراب نوشی ہو رہی ہے اس پر کسی ایسے شخص کو نہیں بیٹھنا چاہیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا. آپ کسی شادی میں گئے ہیں, انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو شراب بھی سرو ہو رہی ہے یہاں پہ. نہیں آپ بیٹھ سکتے اس ٹیبل پہ جہاں پہ شراب سرو ہو رہی ہے, آپ نہیں پی رہے لیکن اور لوگ تو پی رہے ہیں نا. اگر اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو اس مجلس میں نہیں بیٹھو, اتنے تک کا حکم ہے. اور جہاں پہ وہ شروع کر دیں کہ چلو جی اب میوزک لگاؤ اور ڈانس شروع ہو جائے, اب ہم بیٹھے ہوئے نہیں کوئی بات نہیں, اب ہم کیا کریں, مجبوری اب کیا کر سکتے ہیں, ادھر ادھر ہو جائیں اگر کیا بھی مجبوری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرما دی, یہ تین الفاظ یہاں پہ ہیں, ان پہ غور کریں. انکم اذم مثلہم, بے شک تم تب انہی کی مانند ہو. اگر تم وہاں پہ بیٹھے رہے, اگر تم وہاں سے نہیں ہلے تو تم انہی میں کاؤنٹ ہوگے. سمجھے بات؟ آپ انہی میں کاؤنٹڈ ہیں. کیوں ان میں کیوں کاؤنٹڈ ہیں؟ ہم تو نہیں کچھ ایسا کر رہے, وہ کر رہے تھے ہم نے تو نہیں کیا. اللہ اکبر, بات ہو رہی ہے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے کی, اس کی دھجیاں بکھیرنے کی, اس کا کفر کرنے کی. وہ اپنے عمل سے کفر کر کے دکھا رہے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اللہ کا مذاق اڑائیں, رسول کا مذاق اڑائیں, دین کا مذاق اڑائیں, ان کے اوپر فکرے کسیں, جوکس بنائیں, آپ بیٹھے ہوئے بس صرف سن رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایمانی غیرت نہیں. کیونکہ اگر ایمانی غیرت ہو تو انسان وہاں نہیں بیٹھ سکتا. آپ یہ بتائیں اگر کوئی آپ کی ماں کا مذاق اڑائے وہاں پہ بیٹھیں گے آپ؟ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ آگ لگ جاتی اندر. اور کوئی آپ کا ہی مذاق اڑا لے پھر دیکھیں ہم کتنے جوش میں آ جاتے ہیں اور راستین اٹھا کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں, تم نے مجھے کہا کیسے ایسے, یا تم نے میری ماں کو ایسے کیسے کہا. لیکن دین کے معاملے میں, اللہ رسول کے معاملے میں, اللہ کا معاملہ تو وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے تو سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑا جائے اور آپ کو کچھ بھی نہیں فرق پڑتا, کوئی بودریشن نہیں ہوتی آپ کو, کوئی دل میں تنگی نہیں ہوتی, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنے لیے کتنے سینسیٹیو ہیں, اپنی ماں کے لیے کتنے سینسیٹیو, اپنے بچے کے لیے کتنے سینسیٹیو ہیں, لیکن اپنے دین کے معاملے میں اتنے بے حس ہیں. اللہ رسول کی کوئی بات کا مذاق اڑا رہا ہے, ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پھر ٹھیک ہے تم بھی ان میں ہی کاؤنٹڈ اگر تم بیٹھے رہے. اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد پھر تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے. یعنی اگر تم وہاں سے نہیں اٹھے نا تو آپ دیکھیں ایک دن سنیں گے, دو دن سنیں گے, چار دن سنیں, اس کے بعد آپ اتنے امیون ہو جائیں گے ان باتوں سے, اتنے یوز ٹو ہو جائیں گے کہ آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, کوئی کراہت نہیں آئے گی. شروع میں تو بڑا برا لگے گا, اس کے بعد کوئی کراہت نہیں ہے, اس لیے کہ اب آپ روز کا یہ مشغلہ ہے. تو یاد رکھیں اگر کسی مجلس میں ایسا کچھ ہوتا ہے, چپ بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہیں روک سکتے نا، اٹھ کے چلے جائیں۔ ظاہرہ ہر ایک بندے کی نہ اتنی حیثیت ہوتی ہے، نہ اتنی طاقت ہوتی ہے، نہ بےچارا اتنا، وہ کہتا ہے اب ہم دل میں تڑپ بھی رہا ہوتا، اب کیا ان کو، اب مثلاً ایک شادی ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، ہم کھڑے ہو کے تو تقریر نہیں شروع کر دیں گے، تو کیا کریں گے پھر؟ آپ نے کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، تب پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر وہیں بیٹھے رہے تو انہیں میں شامل ہوگے۔ کوئی برائی میں شرکت کرنے والا اگر خاموش ہے تو وہ بھی برائی کرنے والے کے برابر ہے۔ اب انہوں نے وہاں پہ جوا کھیلنا شروع کر دیا، انہوں نے وہاں پہ اور شروع کر دی خرافات چیزیں شروع کر دی، اور آپ بیٹھے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کاؤنٹ ان میں ایسے ہو جائیں گے، کیونکہ جیسے آپ دیکھیں سگریٹ پینے والے کی مجلس میں کوئی بیٹھ جائے تو اس سے بھی وہی بھو آنے لگتی ہے نا، تو جو اس مجلس میں بیٹھا رہے گا وہ اس کا رنگ لے لے گا۔ تو یہ منافقت ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ سوچ لیں، کیا ہم ایسی مجلسوں میں حصہ لیتے ہیں، خوشی سے جاتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد تاویلیں کرتے ہیں، نہیں ہمیں مجبوری تھی، کیا کریں، مجبوری کسی نے آپ کو وہاں پہ باندھا تو نہیں ہوا تھا، اٹھ تو سکتے تھے نا۔ پھر ہم کہتے ہیں اچھا پھر کیا کیا جائے، اگر کسی مجلس کے اندر لوگ شراب پینا شروع ہو جائیں، ہم کسی کے گھر گئے وہاں پہ یہ ہوا، ڈنر کے بعد انہوں نے شراب کھول لی، ایسے کر لیا، تو پھر ہم کیا کریں؟ اور اس کے بعد انہوں نے ناچنا شروع کر دیا، اور انہوں نے ایسا شروع کر دیا، تو یہ سیکھا کریں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی بات نہیں سننی ہوتی نا، تو وہ کیسے بہانے کرتے ہیں اور کیسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ان سے ہم سیکھ لیں ذرا کہ کس طرح اٹھ کے جایا جاتا ہے۔ ہم شرم حضوری میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جب اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اس طرح بے اتنائی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ایسے بیزاری کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے ان کو کیسے بتائے آگے، اور ایسے بہانہ کر کے جاتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کو نہیں سننا۔ ہاں کیا وہ اللہ کی بات کے لیے ایسے کرتے ہیں؟ کیا آپ برائی کے لیے ایسے نہیں کر سکتے کہ دوسرے کو پتا چلے کہ یہ بیزار ہے؟ لیکن ہم نے ان سے عزتیں چاہنی ہیں نا، ہم تو ان کے پاس عزتیں لینے جاتے ہیں، پھر لوگ کیا کہیں گے، پھر وہ میری عزت نہیں کرے گا، پھر وہ کہے گی یہ تو ایسی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جو شخص مخلوقات اور بندوں کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ واقعی یہ بات صحیح ہے، ہم عزتیں لینے جاتے ہیں نا، اس کے بعد پھر ہم روتے ہوئے آ جاتے ہیں، دیکھو میں نے تو اس کے لیے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور اس کے بعد اس نے میرا یہ حال کیا۔ کہ آپ اس کے پاس عزت لینے گئے تھے نا، اللہ کی نافرمانی کر کے جہاں پہ آپ عزت لینے کے لیے بیٹھے رہے تو وہاں سے عزت نہیں ملے گی، ذلت ہی ملے گی۔ اللہ اکبر، ہماری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ اللہ کی بات پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ لوگ ایسی کوئی بات نہیں سن سکتے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ کیا اب ہم سوچتے ہیں منافقوں کی بات یہاں پہ کہاں سے آ گئی اور کافروں کی کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو مجلس کی بات ہو رہی تھی، اس لیے کہ منافق ہی تو ایسا کرتے ہیں۔ اونلی منافق کین ٹالریٹ دس۔ ایک پکا مومن کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے اوپر بات آئے، اس کے احکامات کے اوپر بات آئے اور وہ بیٹھا ہنستا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ منافق اور کافروں کو اللہ جہنم میں سارے کے ساروں کو جمع کر دے گا۔ کیوں؟ منافق تو منہ سے تو دیکھیں اس کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگا ہوا کہ یہ منافق ہے، منہ سے تو وہ بھی مسلمان ہے۔ منافق کا نام بھی عائشہ ہو سکتا ہے، احمد ہو سکتا ہے، محمد ہو سکتا ہے، کسی منافق کا نام۔ اب سب رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، عبداللہ اس کا نام تھا، تو منافقوں کے بھی نام مسلمانوں والے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آگے آگے بات آئے گی اس کی۔ پھر پرابلم کیا ہے؟ ان کے اعمال، ان کی سوچ، ان کی زندگی، ان کے اندر جو ہے نا باطن، وہ کافروں جیسا ہی ہے۔ ظاہر میں بالکل مسلمان ہیں، ظاہر میں کوئی نہیں ان کو کہہ سکتا یہ مسلمان نہیں ہے، وہ کہلواتے بھی مسلمان ہیں۔ اگر ان کو کہیں گے ریلیجن کے خانے میں کیا لکھا جائے تو اسلام ہی لکھیں گے، لیکن وہ اور کافر جہنم میں اکٹھے ہوں گے، اس لیے کہ قیامت کے دن فیصلے ظاہر پہ نہیں ہونے، ناموں پہ نہیں ہونے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کیا لکھتی تھی اپنے آپ کو، کیا کہلواتی تھی دنیا میں۔ وہاں پہ ڈیسیژن اللہ تعالیٰ کا اس بیس پہ ہوگا کہ کسی کا اندر کیا تھا، یوم تبلا سرائر، اس دن اندر باہر آ جائے گا، یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں نا، بھید ہیں، یہ ظاہر ہو جائیں گے۔ تو جو دلوں کے اندر، جو دل میں کافر ہیں، ان کے دلوں میں کفر ہے، اوپر سے چاہے مسلمان بنتے رہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، جو بھی کریں، آخرت میں ان کا انجام کافروں کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب اس آیت کو لے کر آپ اپنی جو پارٹی، کوئی دعوت، کوئی اس طرح ہوتی، اس میں سوچ سمجھ کے بیٹھے گا اس آیت کو یاد کر کے، اور یاد رکھیے اگر شیطان بھلا دے تو کیا کرنا ہے، جوں ہی یاد آئے اسی وقت اٹھ جائے وہاں سے، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کاؤنٹ کر لے۔ تو ایسوں کے ساتھ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کجا یہ کہ کوئی خود ہی مذاق اڑانا شروع کر دے، اس کا کیا حال ہوگا، سوچیں جو کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی مجلسیں کیسی ہونی چاہیے، یہ سمجھ آ رہی ہے بات، تو پھر ذرا اپنی مجلسوں کو دوبارہ دیکھیں کہ کن لوگوں کے ساتھ مجھے بیٹھنا اور کن کے ساتھ مجھے نہیں بیٹھنا، پیوریفائی کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ انشاءاللہ تلاوت سنیں۔
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً.